کیا ہے جو تو شروع ہیں سخت لا يعصون الله ما امرهم. اللہ نے انہیں جس چیز کا حکم دے دیا ہے اس سے وہ سرکاری نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے. يفعلون ما يؤمرون، اللہ انہیں جس چیز کا حکم دیتا ہے وہی وہ بجاتا. تو عزیزو ہماری ذمہ داری اپنے کو بھی آتش جہنم سے بچانا اور اپنی فیملی کو بھی آتش جہنم سے بچانا. فیملی تشکیل پاتی ہے زن و شوہر سے، میاں اور بیوی، شوہر اور زوجہ، ان سے فیملی کا آغاز ہوتا ہے. فیملی کا آغاز آدم و حوا سے ہوا تھا، بقیہ سارے رشتے بعد میں جو ہے وجود میں آتے ہیں. اور زن و شوہر، زوجہ اور شوہر کا ربط، تعلق اور قربت جس چیز کے ذریعے سے انجام پاتا ہے اسے شادی کہتے ہیں. کل عرض کیا تھا کہ شادی صرف انسانوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ خداوند عالم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا. بلکہ کل شیئن خلقنا زوجین، چاہے ان کا تعلق جمادات سے ہو، چاہے ان کا تعلق نباتات ہو، حیوانات سے ہو، سب میں ہر شے میں، ہر شے کے لیے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہاں پر زوجیت پائی جاتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ ان کی زوجیت اجباری ہے، ہماری زوجیت اختیاری ہے. وہاں پر انہیں اللہ نے جوڑا ہے، جبرن جوڑ دیا ہے، ان کا اپنا اختیار نہیں ہے. الیکٹرون کا جب جی چاہے وہ یہ جو ہے پروٹون کے ارد گرد گھومے، ایسا نہیں ہے، جبر ہے ان کے لیے. لیکن ہمارے لیے اللہ نے اختیار رکھا، چاہے شادی کرو، چاہے شادی زبردستی نہیں کرائی ہے. البتہ چونکہ انسان کے بقا اور ارتقاء کا انحصار اسی شادی پر ہے، اس کے بغیر نہ اس کی بقا ہے نہ اس کا ارتقاء ہے. اور ایک طرف سے اللہ نے آزادی تو دے دی ہے، لیکن تکوینن خلقت میں اللہ نے قربت کی خواہش پیدا کر دی ہے، فطرت میں رکھ دیا ہے کہ مرد کو عورت کی خواہش، عورت کو مرد کی خواہش. اور دوسری طرف سے شادی کرنے پر انعامات کی بارش کر دی ہے، جبر نہیں کیا ہے، زبردستی نہیں ہے، جمادات کی طرح سے مجبور نہیں ہے، نباتات کی طرح سے مجبور نہیں ہے. لیکن اللہ نے ایک طرف سے خواہش رکھتی ہے، دوسری طرف سے انعامات کی بارش کر دی. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رکعتان یصلیہما رجل متضوج افضل من رجل عزب یقوم الليل هو ویصوم نهارہ. شادی شدہ دو رکعت نماز جو پڑھ دیتا ہے، شادی شدہ کی دو رکعت نماز افضل ہے کنوارے کی پوری زندگی کی نمازوں سے، افضل ہے اس کنوارے سے جو تمام راتوں کو جاگ کے عبادت کرتا ہے اور ہمیشہ دن بھر روزہ رکھتا ہے. یعنی پوری زندگی، وہ دو دن کے سوا جو حرام ہے رکھنا، عید الفطر اور عید الضحیٰ، ان کے علاوہ پوری زندگی دن میں روزہ رکھتا ہے اور پوری زندگی راتوں کو جاگ کے عبادت کرتا ہے. یہ پوری زندگی کی عبادتیں ایک طرف اور شادی شدہ کی دو رکعت نماز ایک طرف. ایک صلوات پڑھیں گے محمد اللہ بنا پہ لوگ شادی نہیں کرتے. بہت سارے لوگ شادی نہیں کرتے، کیا کریں، جاب نہیں ہے، کیسے شادی کر لیں، کیا کھلائیں گے، جاب نہیں ہے، والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، یہ کہہ دیں والد کھلا دیں گے، جاب نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، نوکری نہیں ملی ہے، اپنے کھانے کے لانے پڑے تو شادی کہاں سے کریں گے. عام طور سے غربت کو بہانہ بنایا جاتا ہے شادی میں تاخیر کرنے کے لیے. پروردگار کہتا ہے کہ تم تم شادی کرو رزق کی ذمہ داری ہماری ہے. وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. تم شادیاں کراؤ اپنے کنواروں کی, کنواریوں کی شادی کراؤ, حتیٰ اگر وہ غلام اور کنیز ہیں ان کی بھی شادی کرا دو. اگر خوف اس بات کا ہے کہ وہ غریب ہیں, فقیر ہیں, محتاج ہیں, نیاز مند ہیں, اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لائق نہیں ہیں, یغنہم اللہ من فضلہ, ہم اللہ وعدہ کرتے ہیں ہم انہیں اپنے فضل سے غنی و بے نیاز بنا دیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد اتنی اہمیت کیوں اہمیت؟ البتہ رائے سے بات ہے کہ ہر شادی کے بارے میں یہ نہیں ہے, وہ شادی جس کا مقصد پاکیزہ ہے, جس کا مقصد پاکیزہ ہے. کل اشارہ کیا تھا کہ عزیز کی چار مقاصد ہیں پاکیزہ شادی. پہلا مقصد عفت و پاک دامنی کی حفاظت, پہلا مقصد عفت و پاک دامنی. شادی کے بغیر اپنے کو عفیف باقی رکھنا, پاک دامن باقی رکھنا مشکل تھا. میں اولیاء خدا کی بات نہیں کر رہا ہوں, اولیاء خدا کی بات نہیں کر رہا ہوں, حضرت یوسف کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنے جیسے انسانوں کی بات کر رہا ہوں. سب تو یوسف نہیں ہے نا, اپنے کو پاک دامن باقی رکھنا, عفیف باقی رکھنے کے لیے ایک معاونت ہے شادی. شادی کے بغیر بہت مشکل امر ہے, محال نہیں ہے. پتہ میں یہ نہیں کہتا جن کی شادی نہیں ہوئی ہے الحمد للہ وہ لوگ پاک دامن نہیں ہے, لیکن بہرحال مشکل ہو جاتا ہے, آسانی ہو جاتی ہے. دوسرا مقصد شادی کا تلاش کیا تھا کہ اللہ کی اطاعت کے سفر میں ایک معاون فراہمی. سفر مشکل ہے, کٹھن سفر ہے, اللہ کی اطاعت کا سفر اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ دو دو دشمن موجود ہیں ہمارے, ایک اندر ایک باہر. اللہ کے سفر کے خلاف, اللہ کے سفر سے روکنے کے لیے, اس کی اطاعت سے روکنے کے لیے دو دو مخالف ہیں نا, دو دو دشمن ہیں, ایک ہمارے وجود کے اندر جسے نفس کہتے ہیں, دوسرے ہمارے وجود سے باہر جسے شیطان کہتے ہیں. دو دو سے لڑنا ہے, دشمن سے لڑنے کے لیے ہمیں بھی تو اپنے ساتھیوں کی ضرورت ہے, ہمیں بھی تو معاون کی ضرورت ہے. شادی کے ذریعے انسان کو معاون مل جاتا ہے, عورت کو بھی معاون مل جاتا ہے, مرد کو بھی معاونہ مل جاتی ہے. دوسرا مقصد ہے معاون فراہم کرنا, جسے کل عرض کر چکا ہوں. تیسرا مقصد بہتر نسل کی فراہمی, بہتر نسل کی فراہمی. چوتھا مقصد سکون, ہر طرح کا سکون, ہر قسم کا سکون. یہ چار اسباب ہیں جن کی بنا پر شادی ایک مقدس فریضہ, ایک مقدس چیز ہے. کوئی تفریحی عمل نہیں ہے, کوئی تفریحی عمل نہیں ہے. جیسے جب مقصد شادی کا واضح ہو گیا تو انتخاب کا معیار بھی واضح ہو گیا. جب شاید کے بعد شادی ہوگی تو ایک لڑکا اپنے لیے کسی لڑکی کو چنتا ہے, لڑکی اپنے لیے کسی لڑکے کو چنتی ہے, ان کے ماں باپ چنے یا وہ چنے اسے بحث نہیں ہے. بہرحال فی الحال اس وادی میں نہیں جا رہا ہوں کہ کون سی میرج ہونی چاہیے, ارینج میرج یا لو میرج, وہ میرا ٹاپک نہیں ہے, وہ میرا فی الحال موضوع نہیں ہے. بہرحال یہ چننا تو ہے نا, چاہے لڑکا خود اپنے لیے لڑکی چنے یا لڑکے کے والد لڑکے کی والدہ جو ہے اپنے لیے بہو لے کر کے آئے. البتہ یاد رہے کہ اپنے لیے بہو نہ لائے, بیٹے کے لیے بیوی لے کر کے آئے, بیٹے کے لیے بیوی لائیں, اپنے لیے بہو لانے کی کوشش نہ کریں. بہو لائیں گی تو معیار کچھ اور ہوگا, بیٹے کے لیے بیوی لائیں گی تو معیار کچھ اور ہوگا. جو معیار ہمارے یہاں رائج ہے خاصا فاصلہ ہے اس معراج اس معیار سے جسے قرآن نے مقرر کیا ہے، جسے پیغمبر نے بیان کیا ہے، جسے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان کیا، کافی فاصلہ پایا جاتا ہے. جب ہم قرآن و احادیث کا جائزہ لیتے ہیں کہ انتخاب کے وقت کن چیزوں کو معیار قرار دیا جائے، کن چیزوں کو معیار قرار دینا ضروری نہیں ہے. عام طور سے ہمارے ہاں جب لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے تو دو چیزوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، مال اور جمال. مال اور جمال دو چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن قرآن و اہل بیت کے نقطۂ نظر سے جب ہم دیکھیں وہاں چند چیزوں کو اہمیت دی گئی ہے. سب سے پہلے ایمان کو اہمیت دی گئی ہے، اس کے بعد حسن اخلاق کو اہمیت دی گئی ہے، اس کے بعد سلامت عقل کو اہمیت دی گئی ہے، اور کس خاندان سے لڑکی آ رہی ہے، فاسق خاندان ہے یا دیندار خاندان ہے. خاندان ہمارے بھی دیکھا جاتا ہے مگر وہ دوسرے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ مالدار باپ کی بیٹی ہے یا غریب باپ کی بیٹی ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے یا مزدور باپ کی بیٹی ہے. وہ مراد خاندان سے نہیں ہے. خاندان سے مراد یہ ہے کہ شجاعت کا خاندان، وفاداری کا خاندان، تقوی کا خاندان، امانت داری کا خاندان، ایمان کا خاندان، وفاداری کا خاندان. یہ چار چیزیں ہیں انشاءاللہ چاروں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلی چیز جو سب سے بڑھ کر کے مقدم ہے وہ ایمان، وہ ایمان ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. مشرک خواتین سے اس وقت تک آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ ایمان نہ لائے، چاہے وہ مشرکہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرکہ کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرکہ کتنی ہی بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس یہ جو ہے پروفیشنل ڈگریوں کا ڈھیر ہی کیوں نہ لگا ہو. آج کل معیار یہی سب ہے نا. قرآن کہتا ہے ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة. ایک مومن کنیز بہتر ہے مشرکہ سے، ایک معمولی شکل و صورت رکھنے والی مومنہ، ایک معمولی مزدور کی بیٹی مومنہ، ایک ڈگریوں سے محروم مومنہ بہتر ہے اس یہ جو ہے مشرکہ سے. ولو اعجبتکم، چاہے اس نے تمہاری آنکھوں کو خیرہ ہی کیوں نہ کر دیا ہو، اس کا جمال، اس کا مال، اس کی فیملی، اس کا عہدہ و منصب تمہیں فریفتہ کیے ہوئے ہیں، مگر یاد رکھو اللہ کی نگاہ میں اس کی قیمت نہیں ہے، قیمت اس مومنہ کی. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. اور اسی طریقے سے کسی مشرک مرد مشرک لڑکے سے بھی اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ دائرے ایمان میں داخل نہ ہو جائے. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اور مومن غلام بھی اگر ہے، مومن غلام، غلام یعنی سب سے پست ہو گیا نا، مالی اعتبار سے کچھ نہیں ہے اس کے پاس، خاندان کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے اس کے پاس، کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے، بولے غلام کیوں ہوتا. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. اور مومن غلام بھی جو ہے آزاد مشرک سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے اس مشرک آزاد انسان کی دولت، اس کی شکل و صورت، اس کا عہدہ و منصب تمہاری نگاہوں کو خیرہ ہی کیوں نہ کر دے. قرآن مجید شرط قرار دیتا ہے ایمان. البتہ ایمان سے مراد صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے، صرف کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ دینا ہو صرف کافی نہیں ہے، بلکہ مومن کی تشریح جب ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے احادیث میں کی ہے، اپنے ارشادات میں کی ہے، مراد وہ مومن ہے، ورنہ یوں تو ہم سب کے سب مدعی یہ ایمان ہیں، ہم سب کے سب دعوے دار ہیں کہ ہم مومن ہم نہیں، ہم ہی مومن ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی مومن ہے؟ ایمان کا لائسنس تو ہم ہی نے لے رکھا ہے، ایمان کا ٹھیکہ تو ہمارے ہی پاس ہے۔ لیکن سنیے، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام مومن کی جب تشریح کرتے ہیں کون ہے مومن، اور اسی طریقے سے قرآن مجید مومن کی کیا تشریح کرتا ہے، قرآن و اہل بیت دونوں کے نقطۂ نظر سے ہم جب قرآن مجید کا جائزہ لیتے ہیں، سورہ مومنون کی پہلی ابتدائی آیتیں ہیں، کیا کہتا ہوں آگے ہوگا قرآن مجید، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون، کامیاب ہے مومن، مومن ہے کون، اس کی کامیابی کا خدا اعلان کر رہا ہے، جب ان کی صفات بیان کرتا ہے، المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فقط کلمہ پڑھنے والے نہیں، فقط نعرے لگانے والے نہیں، مومن کون ہے؟ مومن کی تعریف یہ کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز بجا لاتے ہیں، نماز کو اہمیت دیتے ہیں، جب وقت نماز آ جاتا ہے پھر ہر کام کو چھوڑ کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر کام سے کہتے ہیں کہ اب نماز کا وقت ہے، نماز سے نہیں کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں کام ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن بےہودہ کاموں سے ہمیشہ اپنے کو دور رکھتا ہے، نہ بےہودہ سخن اس کی زبان پہ آتا ہے، نہ بےہودہ افعال اور اعمال اس کے اعضاء و جوارے سے انجام پاتے ہیں، بولتا ہے تو سخن مفید ہوتا ہے، عمل جو انجام دیتا ہے عمل وہ ہوتا ہے جو مرضی پروردگار ہوتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن بےہودہ کاموں میں اپنا وقت صرف نہیں کرتا، مومن 8 گھنٹہ بیٹھ کے ون ڈے میچ نہیں دیکھتا ہے، مومن 5 دن بیٹھ کے ٹیسٹ کے لیے اپنا وقت برباد نہیں کرتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، نماز خضوع و خشوع کے ساتھ وقت برباد نہیں کرتے ہیں، صحیح کاموں میں اپنے وقت کا استعمال کرتے ہیں، وہ ان چیزوں میں جو ان کو دنیا اور آخرت میں ترقی کی منزلوں سے ہمکنار کر سکے۔ وَلِلزَّكَاةِ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، یہ نماز کے ساتھ ساتھ زکات بھی ادا کرتے ہیں۔ عزیزوں، میں اکثر مجلسوں میں عرض کرتا ہوں، اسلام کے 2 ستون ہیں، اسلام کے 2 ستون ہیں، 2 اہم ستون ہیں، 2 بنیادی ستون ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی مفقود ہو گیا تو اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ ایک اللہ کی عبادت، دوسرے اس کے بندوں کی خدمت، اگر اللہ کی عبادت ہے مگر بندوں کی خدمت نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے، اگر بندوں کی خدمت ہے اللہ کی عبادت نہیں ہے وہ بھی اسلام نہیں ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ قرآن میں جا بجا چیز کی طرح اشارہ کیا گیا ہے، میں نے اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جہنم میں جانے کے اسباب کے سلسلے میں کیا پوچھا گیا تھا، ما صلاککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کر کے آئے گی، تو جو آپ چیزیں بیان 4 چیزیں بیان کی تھی، 2 اس میں سے کیا تھی، لم نکو من المسلمین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک ریزن یہ تھا، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، یا دوسری جگہ پر ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کا انکار کرتا ہے، نہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، علی ولی اللہ کہہ رہا ہے، زبان سے انکار دین نہیں ہے مگر قرآن اسے بھی جو ہے منکر قرار دے رہا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کا انکار کرتا، کون ہے، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وہ شخص ہے جو منکر دین ہے، یتیموں کا خیال نہیں رکھتا ہے، جھڑک دیتا ہے انہیں، کنارے لگا دیتا ہے انہیں، اور غریبوں کے کھانے کے لیے نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو آمادہ کرتا ہے۔ قد افلح المؤمنین، مومن کون ہیں؟ تشریح مومن، تفسیر مومن اہم مسئلہ ہے نا. لڑکی کے لیے ہمیں شوہر انتخاب کرنا ہے، بیٹے کے لیے بیوی انتخاب کرنا ہے، بہو اور داماد کا انتخاب کرنا ہے. شرط، پہلی شرط ایمان ہے. کون ہے مومن؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. مومن کی چوتھی شرط یہ ہے، چوتھی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں، ہر کسی سے جسمانی ربط قائم نہیں کرتے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں جسمانی تعلقات کو محدود رکھتے ہیں اپنی بیویوں تک یا وہ خواتین جنہیں اللہ نے ان کے لیے حلال قرار دیا ہے. اگر ایسا کیا ہے تو غیر ملومین ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی ہے. فَمَنِ اَبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُّونَ. لیکن جن لوگوں نے ان رشتوں سے ہٹ کر کے جسمانی تعلقات قائم کیے، جن لوگوں نے اپنی عفت و پاک دامنی کا خیال نہیں رکھا، نہ صرف یہ کہ وہ مومن نہیں ہے بلکہ وہی سرکش ہے خدا کے مقابلے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُّونَ. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. مومن کی ایک اور صفت یہ ہے، ایک اور پہچان یہ ہے، اگر کسی نے ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں. اگر کسی سے کوئی عہد و پیمان کر لیا ہے، کوئی وعدہ کر لیا ہے، تو وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، عہد شکنی نہیں کرتے ہیں. مومن کی پہچان یہ ہے، اس چیز کا عہد کر لیا اس پر قائم رہتے ہیں. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون. آخری پہچان قرآن یہ بیان کر رہا ہے، نہ صرف یہ کہ نماز پڑھتے ہیں خضوع و خشوع کے ساتھ بلکہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس وهم فیها خالدون. یہ افراد ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے، یہی جنت کے وارث ہیں اور یہی جنت میں جائیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی جنت کا خواب نہ دیکھے. ایک صلوات پڑھیں گے، محمد و آل محمد. زبان سے دعویٰ کرنے والا مومن نہیں، معیار جو قرآن قرار دے رہا ہے، یہ قرآن کا بیان تھا. اہل بیت کا بیان بھی سن لیجیے، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. پہچان بتا رہے ہیں مومن کی، قرآن کا مومن، اہل بیت کا مومن. اگر لوگوں کے سامنے آ جائے تو لوگ عاشق قرآن بھی ہو جائے، عاشق اہل بیت بھی ہو جائے. کون ہے مومن؟ امام فرما المومن من تاب مکسبو. مومن وہ ہے جس کا کاروبار، جس کا بزنس پاک اور پاکیزہ. اس کے کاروبار میں چھل کپٹ نہیں ہے، دھوکھا نہیں ہے، نقلی مال کو اصلی بنا کر کے وہ نہیں بیچتا، ڈنڈی نہیں مارتا ہے، رش دھوکھا فریب اس کے یہاں نہیں پایا جاتا ہے، خراب مال اور اچھے مال کو جو ہے مکس کر کے نہیں بیچ دیتا. تاب مکسبو، حلال روزی کماتا ہے، جو کچھ بھی اس کے یہاں ہے. اگر جاب کرتا ہے تو خیانت نہیں کرتا ہے، رشوت نہیں لیتا ہے. اگر بزنس کرتا ہے تو دھوکہ فریب گراں فروشی جعلسازی اس کے یہاں نہیں پائی جاتی. من تاب مکسبو وحسنت خلیقتو. مومن وہ ہے بزنس کاروبار پاکیزہ اور اخلاق اچھا. وصحت سریرتو، باطن اس کا صحیح و سالم ہے، نہ کسی سے کینہ رکھتا ہے، نہ کسی سے نفرت رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، نہ کسی سے بدگمان رہتا ہے. दिल उसका पाक और पाकीजा साफ और सुथरा उसका दिल होता है। अनफकल फाजला मिम्माले, जो कमाता है, जो जरूरत से बच जाता है माल, उसे मोहताजों में राह खुदा में तकसीम कर देता है। वो अनफकल फाजला मिन कलाम में, इजाफा माल तो बांट देता है, इजाफा गुफ्तगू नहीं बांटता, उतना ही बोलता है जितने की जरूरत होती है, गैर जरूरी बातें उसके यहां नहीं होती हैं। अनफकल फजला मिन माले, वो अनफकल फजला मिन कलाओ में, सीरत हू अलकास व सुन्नत हू अरुश्त, इसकी सीरत जो है किफायत शियारी है, खर्च करता है वहीं जहां जरूरत है, इसराफ नहीं पाया जाता, तकदीर नहीं है। आज दुनिया में फक्र फाके, गुर्बत और महरूमियत का एक बड़ा सबब है इसराफ। अगर दौलतमंदों ने इसराफ को अपना वतीरा न बनाया होता तो आज समाज में इतने फकीरों नादार नजर न आते। अगर हर शख्स अपनी कमाई से उतना ही खर्च करता जितनी उसकी जरूरत है, मोमिन इसराफ नहीं करता, मोमिन तबजीर नहीं करता कि नल मुबरीना कानो इखवान शयातीन, क्योंकि इसराफ करने वाले शैतान के भाई बंद है। मोमिन का शैतान से क्या ताल्लुक है? मोमिन तो अल्लाह पर ईमान रखता है, रसूल खुदा पर ईमान रखता है, अहले बैत या फाक पर ईमान रखता है। मोमिन का ताल्लुक शैतान से नहीं है, रहमान से है। मोमिन का ताल्लुक इब्लीसियों से नहीं है, अलवियों से मोमिन का ताल्लुक होता है, हुसैनियों से मोमिन का राबता होता है। सीरत हू अलका व सुन्नत हू अरुश, उसकी सीरत इक्तसाद है, किफायत शियारी है, और उसका शेवा, उसका वतीरा तरक्की है। मोमिन न सिर्फ ये कि तनसुल की तरफ नहीं जाता, बल्कि मोमिन एक मकाम पे पहुंच के ठहर भी नहीं जाता। मोमिन क्या हर रोज तरक्की होती रहती है, हर रोज इर्तका पाया जाता है। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिम सलाम इंसानों को तीन हिस्से में तकसीम करते हैं। कुछ लोग वो हैं जिनका कल और आज दोनों बराबर है, जैसे कल थे वैसे ही आज, जितना इल्म कल था उतना ही इल्म आज, जितनी इबादत कल थी उतनी ही इबादत आज, जितनी खिदमत खल्क कल थी उतनी ही खिदमत खल्क आज, जितने गुनाहों से परहेज कल था उतने ही गुनाहों से परहेज आज। कुछ लोग वो हैं जिनका आज कल से बदतर है। कल कोई नमाज कजा नहीं हुई थी, आज सुबह की नमाज कजा हो गई। कल कोई गुनाह नहीं किया था, आज एक गुनाह कर दिया, या कल पांच गुनाह किया था, आज छह गुनाह कर दिया। कल किसी यतीम के सर पे हाथ रख दिया था, आज किसी को पूछे ही नहीं, आज कल से बदतर। तीसरा गिरोह उन लोगों का है जिनका आज कल से बेहतर है, रुश्द है, तरक्की है। कल सिर्फ नमाज पढ़ ली थी, आज अव्वले वक्त नमाज पढ़ती, कल सिर्फ अव्वले वक्त नमाज पढ़ी थी, पांच वक्त की नमाज फराइज को अदा कर दिया था, आज नाफिला भी पढ़ लिया, कल नाफिले के साथ नमाज पढ़ी थी, आज नमाज शब के लिए उठ खड़े हुए, कल पांच गुनाह किया था, आज चार ही गुनाह किया है, कल हमने पांच लोगों की जो है मदद की थी, आज दस लोगों की मदद की है, कल हमने दो सफा किताब पढ़ी थी, आज तीन सफा किताब पढ़ ली है, कल हमने दो लफ्ज सीखा था, आज तीन लफ्ज सीख लिया है, आज कल से बेहतर। तीन किस्म के लोग हो सकते हैं, या आज और कल दोनों का जो है मसावी है, या आज कल से बदतर है, या आज कल से बेहतर है। अब तीनों के हालात क्या हैं, तीनों को किन अल्फाज से मौला ने नवाजा है, उसको सुन लीजिए। फरमाते हैं मनिस्तवा यौमा, जिसका आज और कल बराबर हो, कोई फर्क ही नहीं आया है, फहुवा मखदूमुन, वो इंसान घाटे में है। क्यों घाटे में है? क्योंकि ये जिंदगी के अय्याम कोई मामूली चीज नहीं है, ये जिंदगी के अय्याम वो कैपिटल है जो अल्लाह ने हमें अता किया है कुछ कमाने के लिए। दिन गुजर गया, कैपिटल खर्च हो गया, बदले में कुछ न मिला। फहवा मकून, अगर किसी का किसी कारोबारी का बिजनेसमैन का कैपिटल पूंजी उसकी सर्फ हो जाए, बदले में कुछ ना मिले, उसे क्या कहा जाता है? घाटा ही तो कहते हैं ना, घाटा यही तो है ना कि आपने अपनी एनर्जी सर्फ कर दी, अपना कैपिटल सर्फ कर दिया, बदले में कुछ नहीं मिला, यानी घाटा। फहवा मकून, ये इंसान घाटे में है। वमन कान आखर यौमै है शर्रहुमा, और जिसका आज कल से बदतर हो वो क्या है? मतलब कहना तो नहीं चाहता, क्योंकि वो लफ्ज हम लोग किसी और के बारे में कहते हैं, उसकी निस्बत किसी और की तरफ देते हैं, किसी और की तरफ देना चाहते, मगर क्या करें, मौला ने जब कहा है तो मौला की तर्जुमानी तो करना ही पड़ेगा। कलाम मौला में खयानत तो नहीं ना कर सकता हूं। इमाम फरमाते हैं, वमन कान आखर यौमै है शर्र हुमा, जिसका आज कल से बदतर हो, फहुवा मलऊन, वो इंसान मलऊन है। वमन कान आखर यौमै है खैर हुमा, लेकिन जिसका आज कल से बेहतर हो, फहुवा महबूबुन, ये वो इंसान है जो काबिल नशर है, जिस पर गद्दा किया जा सकता है, जिस पर नश किया जा सकता है। ऐ काश हम भी ऐसे ही बन जाए। वसुन्नतुहु रुश्दुन, मोमिन की सीरत किफायत शियारी, उसका तरीक़ेकार, उसका वतीरा, उसका शेवा क्या है? उसका शेवा जिंदगी तरक्की है, किसी जगह पे पहुंच के ठहरता नहीं है, रोज बरोज वो आगे ही बढ़ता जाता है। इमाम उसके बाद इमाम फरमाते हैं, यमदी अयकून फिल मुमिने समान खसालिन, सदावार है, मुनासिब ये है कि मोमिन में आठ सिफतें पाई जाए। कौन कौन सी आठ सिफतें हैं? जहन में महफूज रखिए, गिनती गिनते जाइए। वकूरुन इंदल हवाहिस, जाहिर सी बात है जिंदगी में उतार चढ़ाव आता ही रहता है, हमेशा आसानियां नहीं है, न हमेशा मुश्किलें हैं, न हमेशा आसानियां। इन्नमा अल-युस्र उस्र, इन्नमा अल-उस्र युस्र, मुश्किलों के साथ हमला, आसानियां आसानियों के साथ मुश्किलें, मुश्किलात आती ही रहती, कहीं भी मुश्किल फंस सकते हैं, कब क्या मौका आ जाए इंसान के ऊपर। डॉक्टर साहब बेचारे अफ्रीका से यहाँ पे आए थे, पूरा वक्त गुजर गया मोदी की लाइन में खड़े हुए, इंदर हवा है रोजाना, जब तीन दिन से मैं देख रहा हूं शहर है, चार घंटा पांच घंटा खाली हाथ पलट के चले आ रहे हैं, खाली हाथ पलट चले आ रहे हैं। वकूरों इंदर हवा है, जब मुश्किल हालात का सामना हुआ तो अपने को आपा खो ना बैठे, अपना व्यवहार बरकरार रहे, जलील न कर ले अपने को मुश्किलात से घबरा करके। बहुत सारे अफराद मुश्किलात से घबरा करके अपने को जलील कर देते हैं, अपनी इज्जत को नीलाम कर देते हैं, इज्जत और आबरू का सौदा कर लेते हैं। मोमिन मुश्किलों से घबरा करके अपनी इज्जत और आबरू का सौदा नहीं करता है। मोमिन तदूल जबाल वला यजूल, पहाड़ तो अपनी जगह से हट सकता है मगर मोमिन अपनी जगह से नहीं हट सकता, न उसके ईमान में कमी आती है, न उसके अमल में कमी आती है, न उसकी इज्जत और वकार में कमी आती है। वकूरुन इंदल हवाहिद वसबूरुन वकूरुन इंदल हवाहिद वसबूरुन इंदल बला, जब बलाएं और मुसीबतें नाजिल होती हैं तो बलाओं के मुकाबले में सब्र से काम लेता है। वशकूरुन इंदर रफा, जब आसानियां हो जाती हैं, नेमतें मिलती हैं तो उसका शुक्र अदा करता है। कानिउन बिमा रज़क़हुल्लाह, जो अल्लाह ने उसकी किस्मत में रिस्क लिख दिया है उस पर काने रहता है, उस पर काने रहता है, उसकी किस्मत में सूखी रोटी है, दूसरों की किस्मत में जो है मोर पुलाव है, मुबारक हो उन्हें, हमें उनसे हसद नहीं होता है, हमें जो मिला है हम अपनी सूखी रोटी के ऊपर भी राजी हैं, हमने मेहनत तो की थी, कोशिश तो की थी, मेहनत के बावजूद कोशिश के बावजूद हमें इतना ही मिला, क्योंकि रिस्क अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है। अलबत्ता उस मुकर्ररा रिस्क को हासिल करने के लिए कोशिश करना है, मेहनत करना है, मगर हमें ये नहीं मालूम कि हमारे मुकद्दर में कितना परवरदिगार ने लिखा है। आज 100 रुपया है, 1000 है, लाख है, 10 लाख है, हमें पता नहीं है। हमारी जिम्मेदारी कोशिश करना। हमने भी कोशिश किया, हमारे साथी ने भी कोशिश किया, हमें 100 रुपए मिले, साथी को 10,000 मिल गए। हम अपने इसी 100 रुपए पर परवरदिगार का शुक्र करेंगे। قادرٌ بما رزقه الله, जो अल्लाह ने उसे रिस्क दे दिया है उसके ऊपर वो काने है। वला यظلم الاعداء, मोमिन के अंदर इस सिफत होती, हत्ता वो दुश्मनों पर भी जुल्म नहीं करता। दोस्तों की तो बात ही अलग है, अपनों का तस्करा क्या है। मोमिन किसी पर जुल्म नहीं करता, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे वो वला يتحمل للاصدقاء, और दोस्तों पर कोई बात लादता नहीं, खामखा का बोझ अपने दोस्तों के ऊपर नहीं डालता। तो कहते हैं यार चलो फला काम करना है, तो उससे कह देते हैं खुद करो, अपना बोझ दूसरों पर ना डालो। ला तज़रु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, अपना बोझ किसी दूसरों पर डालने की अगर तवज्जो, यहां पे वाले गुनाह है लेकिन हम इस्तियारतन इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बोझ दूसरों के ऊपर नहीं डालता है मोमिन, बल्कि अपना बोझ खुद उठाता है। मैंने पहले दिन अर्ज किया था, इस्लाम खिदमत देने का सबक सिखाता है, खिदमत लेने का सबक नहीं सिखाता है। सर्विस देना सिखाता है इस्लाम, सर्विस लेना। इस्लाम में इस्तेहसाल की कोई गुंजाइश नहीं है। ला यतहम्मलो लिल अस्तिका, अपने दोस्तों पर कोई चीज लादता नहीं है। वल बद अल बदनो मिन हो फी ताब वल नास मिन हो फी राहा, मोमिन अपने बदन को तो मुश्किल में डाल सकता है लेकिन लोगों को मुश्किल में नहीं डालता है। उससे उसका बदन तो तकलीफ में रहता है लेकिन मोमिनों को उससे आराम और राहत मिलती रहती है। अजी तो ये वो चीजें हैं, वो तालीमात हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की। अगर ये अखलाक, अगर हम ऐसे मोमिन बन जाएं, हमारे आमाल अगर ऐसे हो जाएं, लाख दुनिया हमारे खिलाफ साजिशें करना चाहे, लाख दुश्मन हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करना चाहे, मगर खुद ब खुद हमारे सिफात उभर के लोगों के सामने आ जाएंगे। इस चीज को लोगों के सामने बयान करें, फैलाएं, बताएं कि ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारा ईमान। तुम जिस इस्लाम की तरफ दहशतगर्दी की निस्बत देते हो, वो कोई और इस्लाम होगा, वो दाइशियों का इस्लाम होगा, वो तालिबानियों का इस्लाम होगा, वो तकफीरियों का इस्लाम होगा। वो इस्लाम जो हमने अहले बैत से सीखा है वो ये इस्लाम है। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बयान किया जाता है, आमतौर से तय कर लिया जाता है कि मजलिस अगर है तो मजलिस में कुछ मखसूस फजाइल हैं वही पढ़े जाएं। अगर तालीमात अहले बैत का तस्करा शुरू कर दिया जाए तो मुख्तलिफ नामों तैयार किया जाता है, मुख्तलिफ तोहमतें लगाना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ इल्जाम की बौछार होने लगती है। जबकि अजीजों याद रखिएगा, अहले बैत ने मजलिसों में इन्हीं चीजों को बयान करने का हुक्म दिया है। हदीस सुन ले, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन तिलकल मजालिस उहिब्बुहा, इन मजलिसों से मैं मोहब्बत करता हूं। जो मजलिसें कायम होती हैं, हमारे शिया हमारे मोहिब इन मजलिसों को कायम करते हैं। इन्ना तिलकल मजालिस उहिब्बुहा, इन मजलिसों से हम मोहब्बत करते हैं, इश्क है हमें इन मजलिसों से, लगाव है हमें इन मजलिसों से। ये मजलिसों में होना क्या चाहिए? इमाम फरमाते हैं फअहयु अमरना, इन मजलिसों में हमारे अम्र को जिंदा, मजलिसों में हमारे अम्र को जिंदा करो। इहयाए अम्र क्या मतलब, क्या करें मजलिसों में कहने बैठ का अम्र जिंदा हो जाए, क्या बयान करें, किन चीजों का तस्करा करें? इहयाए अम्र से मुराद क्या है? इसकी तशरीह 8वें इमाम इमाम रिजा अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। इमाम फरमाते रहमल्लाहु अब्दन अहया अम्रना, अल्लाह उस बंदे पर रहमत नादिल करे जिसने हमारे अम्र को जिंदा किया, हमारे अम्र का अहिया किया, سائل پوچھتا ہے کیفا یحیی امرکم یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا یہ بتائیں کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے، کیا کہا جائے، کیا بیان کیا جائے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ آپ کا امر زندہ ہو جائے. مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ امر اہل بیت کا احیاء، امر اہل بیت کا احیاء مقصد اہل بیت. اور جو امر اہل بیت کا احیاء کرتا ہے، زندہ کرتا ہے امر اہل بیت کو، اس کے لیے امام دعا فرما رہے گا، اللہ اس پر رحمت نازل کرے. مولا کیسے؟ جواب میں مولا فرماتے ہیں یتعلم علومنا ویعلمها الناس. احیاء امر یہ ہے ہماری تعلیمات کو سیکھے اور سیکھ کے دوسروں کو سکھائے. تعلیمات اہل بیت کو سیکھنا ہے احیاء امر اہل بیت، اور سیکھ کر کے دوسروں کو سکھانا ہے امر اہل بیت. یعنی ان جو تعلیمات انہوں نے ہمیں دی ہے، جن چیزوں کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، جن سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، ان کی اخلاقی تعلیمات، ان کی اعتقادی تعلیمات کو بیان کرنا ہی مقصد مجالس عزا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اگر پائے جائیں تو اسے مومن کہتے ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ایمان کی شرط ہے. جب کبھی انتخاب کریں، دیکھیے اگر ازدواجی زندگی، آئلی زندگی، فیملی لائف میں اگر مشکلوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا انتظام پہلے قدم پہ کر لیجیے. پہلا قدم شادی کا قدم ہے. اس وقت سستی مت برتیے، اس وقت لاپرواہی سے کام نہ لیجیے. ارے کر لیں گے شادی، بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں کچھ نہیں دیکھا جائے گا. عزیزو اگر معیار انتخاب ہمسر، شوہر یا زوجہ کے انتخاب میں اگر ان شرائط کو مد نظر رکھا گیا جسے قرآن اور اہل بیت نے بیان کیا، یقین مانیے کہ زندگی خوشگوار زندگی ہوگی. زندگی خوشگوار زندگی، وہی زندگی ہوگی جو حضرت خدیجہ اور مرسل اعظم کی زندگی تھی، وہی زندگی ہوگی جو صدیقہ طاہرہ اور امیر المومنین کی زندگی تھی. آج اگر اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، شادی ہوئے دیر نہیں کہ طلاق کی نوبت آ رہی ہے، وجہ یہ ہے ہم نے ان چیزوں کو معیار قرار نہیں دیا جنہیں معیار قرآن اور اہل بیت نے قرار دیا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من تزوج امرأة لجمالها او مالها، اگر کوئی شخص کسی سے شادی کرتا ہے، کسی عورت سے شادی کرتا ہے، یا کوئی عورت کسی مرد سے شادی کرتی ہے مال اور جمال کی بنیاد پر، بہت اچھی لڑکی ہے کیا اچھائی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بہت اچھی لڑکی ہے کیا اچھائی ہے، مالدار باپ کی بیٹی ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے. میں نے پوچھا کیا نماز پڑھتا؟ نہیں نماز تو نہیں پڑھتا مگر بڑا اچھا لڑکا ہے. میں نے کہا روزہ رکھتا ہے؟ کہ نہیں روزہ تو نہیں رکھتا ہے مگر بڑا اچھا لڑکا ہے. مجلسوں میں آتا ہے؟ مجلسوں میں تو نہیں آتا ہے مگر بڑا اچھا لڑکا ہے. کیا اچھائی ہے اس کے پاس؟ اچھائی یہ ہے کہ اس کی تنخواہ اور پیکج بڑا اچھا ملا ہوا ہے، 10 لاکھ روپے کا پیکج ہے اس کا، بہت اچھا لڑکا ہے. فلاں عہدے پر فلاں لڑکی اچھی ہے، معیار کیا ہے؟ خوبصورت ہے. معیار کیا ہے؟ مالدار باپ کی بیٹی ہے. فلاں لڑکا بہت اچھا ہے، معیار کیا ہے؟ عہدہ بہت اچھا ہے. معیار کیا ہے؟ ڈگریاں بہت زیادہ ہیں. معیار کیا ہے؟ تنخواہ بہت اچھی ہے. یہ معیار جب قرار دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس معیار کی روشنی میں نہ سکون میسر ہوگا، نہ اللہ کے اطاعت کے راہ میں معاون مل سکے گا، نہ بہتر نسل کو تشکیل دے سکیں گے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل
وَكَّلَ اللَّهُ إِلَيْهَا، تو اللہ اس کو اسی کے حال پہ
چھوڑ دے گا. جس عورت سے شادی کیا ہے مال اور جمال کے لیے, اب وہی تمہاری رب ہے, وہی تمہارا خیال رکھے گی, وہی تمہاری مالک ہو جائے گی. خدا نہ کرے خدا کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دے, خدا نہ کرے خدا کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دے. ازواج پیغمبر کہتی ہے, اکثر ہوتا تھا آنکھ کھلی رات میں دیکھا پیغمبر بستر پہ موجود نہیں ہے, جب پیغمبر کو تلاش کیا ڈھونڈا کیا دیکھا ایک گوشے میں پیغمبر اپنے چہرے کو رخسار پہ رکھے ہوئے, اپنے رخسار کو خاک پہ رکھے ہوئے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, زبان پر ایک ہی جملہ ہے, الہی لا تکلنی الا نفسی طرف عین, میرے معبود ایک لحظے کے لیے بھی مجھے میرے حال میں مت چھوڑ دینا, معبود ایک لحظے کے لیے بھی اپنی نگاہ کرم مجھ سے پھیر مت لینا. سید الانبیاء اتنے بڑے مقام اور منصب کے حامل ہونے کے باوجود محتاج نگاہ رحمت پروردگار, ہم جیسے گنہگار افراد کتنے محتاج ہوں گے. امام فرماتے ہیں اگر شادی کا معیار مال اور جمال کو قرار دے دیا خدا تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دے گا. وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِدِينِهَا, لیکن اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو انتخاب کرتا ہے, صورت شکل کوئی بہت اچھی نہیں ہے, کسی مالدار باپ کی بیٹی نہیں ہے, ایک مومن مزدور کی بیٹی ہے, مگر لڑکی مومنہ ہے, دیندار ہے, اس کے دین کی بنا پر, اس کے تقوی کی بنا پر, اس کے ایمان کی بنا پر, اس کے حسن اخلاق کی بنا پر اگر اسے چنا ہے, آتاہ اللہ المال والجمال, اللہ اسے مال سے بھی نوازے گا جمال سے بھی نوازے گا. کیا مطلب ہے مال سے نوازے گا جمال سے نوازے گا؟ کیا بدصورت لڑکی خوبصورت بن جائے گی؟ نہیں, یہ مراد نہیں ہے. مال اور جمال کاہے کے لیے چاہیے؟ جو مال چاہتے ہیں کاہے کے لیے چاہتے ہیں, جمال چاہتے ہیں کاہے کے لیے؟ سکون قلب کے لیے نا, اچھا لگتا ہے, اچھے لگنے کے لیے, اچھے لگنے کے لیے مال بھی چاہیے جمال سکون قلب. اللہ کہتا ہے اگر تم اس مومنہ سے اس کے ایمان کی بنا پہ شادی کرو گے تمہیں وہی سکون عطا کریں گے جو تمہیں مال اور جمال سے مل سکتا تھا, اور اگر مال اور جمال کی خاطر گئے نہ مال ملے گا نہ جمال, یعنی خوبصورتی آد ہو جائے گی مگر سکون چھن جائے گا. کتنی ہی ایسے چوروں کو دیکھا ہے, بڑی خوبصورت بھی ملا ہے, بڑی حسین بھی ملا ہے, مگر اتنی بد اخلاق ہے کہ دعا کرتے خدا کب اس سے ہمیں چھٹکارا دلا دے, ایک لمحے کے لیے اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں. تو معیار جو قرار دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کو معیار قرار. دوسرا معیار کیا ہے؟ حسن اخلاق. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ترضون دینہ وخلقہ, اگر کسی باپ کے پاس بیٹی ہے, ایک لڑکا آتا ہے, یہ جو رشتہ لے کر کے آتا ہے, جی اپنی بیٹی میرے ساتھ بیاہ دیجیے, لڑکا خود کہہ سکتا ہے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر بزرگ ہیں گھر میں تو ان کو واسطہ بنا دے, بعض دفعہ بزرگ واسطہ بننے کو تیار, ان کے گھر کیا ہو گئے, ان کے گھر ہے کیا, وہ جہیز پھوٹی گوڑی میں جو ہے وہ ان کے ہاتھ نہیں ملے گی, ہم نہیں جاتے ان کے گھر میں رشتہ دے کر کے, نہیں لڑکی دیندار ہے, ایمان ہے, سب کچھ ہے اس کے پاس, بزرگ جانے کو تیار نہیں, جا رہے خود چلے جائے, خود جانے میں کوئی خواہش نہیں ہے, خود جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں مرد اور خواتین خود بخود ہی اپنا رشتہ پیش کرتے تھے, روایت میں ہے سرکار ختمی مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اصحاب کے درمیان میں موعظہ چل رہا ہے, میں خاتون آ گئی, یا رسول اللہ مجھے شادی کرنی ہے. آج ہمارے سماج میں کوئی کہہ دے تو اس کو بے حیا بے شرم قرار دیا, خاص طور کہنے والے کی لڑکی ہو, جو چیزیں بے حیائی ہیں بے شرمی ہیں انہیں تو ہم بے حیائی نہیں مانتے, جو چیزیں واقعی بے شرمی ہیں انہیں ہم بے شرمی نہیں مانتے ہیں. ہم نے حیا اور شرم کے لیے الگ سے ایک معیار بنا رکھا ہے, قرآن کے مقابلے میں, حدیث کے مقابلے میں, اہل بیت کے مقابلے میں, کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, لیکن جب عمل کا مرحلہ آتا ہے ہمارا معیار اور ہوتا ہے, اہل بیت کا معیار اور ہوتا ہے. یا رسول اللہ مجھے شادی کرنی ہے, بڑے مجمع میں کہہ رہے ہیں, اصحاب بیٹھے ہیں, پیغمبر کون ہے جن سے شادی کرے, कौन सा शादी करें सामने करना है। मैं या रसूल अल्लाह, तो क्या है तुम्हारे पास? तो कुछ भी नहीं। कुछ तो होना चाहिए भाई, मेहर तो देना है ना। या रसूल अल्लाह कुछ नहीं है, रात में क्या खाएंगे उसका भी इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। आपने कहा शादी में तैयार, शादी करने तो है कुछ नहीं मेरे पास। रात का अल्लाह मालिक है, जाएंगे काम करेंगे तो चार पैसे मिलेंगे, देखा जाएगा। अभी कुछ नहीं है। अच्छा तुम्हें कुरान पढ़ना आता है? कहा वो तो आता है। इनको पढ़वा देना, यही तुम्हारा महर है। पैगंबर ने वहीं से इरादा जारी किया, कहे तो कबीलों का जाओ अपने घर, हो गई शादी, हो गई। ये इस्लाम की शादी है। आज हमने शादी को इतना मुश्किल बना दिया है, इतना मुश्किल अब शादी बन गया है कि शादी का नाम आते ही लोग कहने लगते हैं। लड़के वाले भी, लड़की वाले और ज्यादा, लड़की वाले और ज्यादा। आज अगर आप देखेंगे तो 80-90% जो शादियां हमारे यहाँ हो रही हैं, खास तौर से ये जो है लड़कियों की तरफ से, लड़कियों के खानदान वाले, चंद शक्लें होती हैं। या तो बेचारे वो अपने घर का कोई जरूरी सामान बेचने पे मजबूर हो जाते हैं, जमीन बेच दिया जिसकी उनको जरूरत थी, घर को गिरवी रख दिया जिसमें उन्हें रहना है, और शायद इसका कर्जा कभी वो अदा भी न कर पाए, शायद छोड़ा भी ना पाए, या सूदी कर्जा लेने पर मजबूर हो जाते हैं, या दो नंबर की कमाई करने पर मजबूर हो जाते हैं, या इनके उनके आगे हाथ फैलाते हैं। हमारी बेटी की शादी कुछ मदद कीजिए, हमारी बेटी की शादी कुछ मदद कीजिए, यही होता है ना। बहुत कम वो शादियां होती हैं जहां के ऊपर ना कर्जा लिया गया हो, ना कुछ बेचा गया हो, और ना खुदा ना खास्ता हराम कमाई हो, बल्कि पूरी की पूरी हलाल कमाई के साथ। होंगे ऐसे अपराध, इनकार में नहीं करता, हर तरह के लोग होते हैं, अक्सर ये तो यही है ना। लेकिन अगर इस्लामी तरीके इज़्दवाज को, शादी का जो तरीका अहले बैत कर रहा है, जो सिखाया है, उसे अगर अपना लिया जाता तो कितना आसान काम होता। इमाम फरमाते हैं कि मन जाकुम इदा जाकुम, मन जब तुम्हारे पास ऐसा शख्स को आ जाए रिश्ता लेकर के तुम्हारी बेटी के लिए, मन तरज़ौना खुल्कहु व दीना, जिसका अखलाक भी तुम्हें पसंद है और दीन भी पसंद है, यानी मोमिन भी है। मोमिन फकत दावेदार नहीं है, तुम भी तस्दीक कर रहे हो, हाँ जो इमाम सादिक ने फरमाया है वैसा है, या अगर 100% ना सही तो कम से कम 80% तो वैसा है ही, 70% तो वैसा है ही। जो कुरान ने सिफात बयान की है, 60-70% पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे ईमान के, इसको पासिंग मार्क्स से चलो, अच्छे नंबरों से नहीं पास होगा लेकिन पास है, पासिंग मार्क अगर है इसके पास, उसके अखलाक से भी राजी हो, उसके ईमान से भी राजी हो, फज़ाउजू उससे उसकी शादी कर दो। अगर न किया तो क्या होगा? वो इल्ला तफ़अलु, अगर रिश्ते को ठुकरा दिया गया कि नहीं नहीं तो गरीब लड़का है, ये तो गरीब घर का बच्चा है, ये तो मजदूर का बेटा है, हम खुदेदार हैं, हम अपने टक्कर कर लाएंगे, भला एक मजदूर के बेटे से अपनी बेटी की शादी कर देंगे? ये नहीं हो सकता है। हम तो इतने बड़े खुदेदार हैं, फला है ढका है, जो कुछ भी अपने जहन में हमने मियार मुकर्रर कर रखा है, वो इल्ला तफ़अलु हो, और अगर न किया तकुन फितनतुन फिल अर्द व फसादुन कबीर, तो तुम जमीन में बड़े फितने व फसाद का सबब बनोगे। आज इन्हीं मेयारों से चश्मपोशी का नतीजा यह है कि फैमिलियां टूट रही है, खानदान परेशान है। एक दो की मिसाल नहीं है, अब तो दर्जनों इस तरह के वाकयात आ गए हैं, हर एक परेशान है। क्यों परेशान है? मेयार हमने छोड़ दिया। तीसरी चीज जो पैगंबर फरमा रहे हैं, जिस चीज को देखना है, वो किस खानदान में रिश्ता कर रहे हैं, यहां पर किस खानदान से मुराद मेयार दौलत नहीं है, मुराद यही है, ये खानदान ईमान वाला खानदान है या नहीं। क्यों? इसलिए कि कल क्या था कि जीन के जरिए से सिफात मुंतकिल होते हैं। इर्क, जिसको हदीसों में इर्क कहा गया, साइंस को जीन के ताबीर करती है। मौलाए कायनात ने जब मालिक अश्तर को गवर्नर बना करके मिस्र भेजा था, जो हुक्मनामा लिख करके दिया, उसमें यह था कि मालिक अश्तर देखो अपने ओहदेदारों को, मुशीरों को इंतखाब करने से पहले उनके खानदान का पता लगा देना, उन खानदानों से मुशीर चुनना जिन्होंने वफा और ईमान का इम्तिहान दे दिया, वफा और ईमान का, क्योंकि चांसेस ऐसे खानदानों में गद्दारी के चांसेस कम हो जाते हैं। ختم تو نہیں ہو جاتے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چیزیں معاون ہوتی ہیں مگر کوئی علت تامہ نہیں ہے, معاونت ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. خاندان کو پتہ لگا لینا. پیغمبر فرماتے ایاکم وخزراعت دمن, دیکھو گھورے کے پھول سے بچنا, گھورے کے پھول سے بچنا. گھورا وہ جہاں کے اوپر کوڑا لا کے ڈالا جاتا ہے نا, اکٹھا کیا جاتا ہے, کبھی کبھی وہاں کے اوپر پھول اگاتا ہے, کوئی پودا نکل آیا پھول بھی اس کے اندر ہے. پیغمبر فرماتے گھور کے پھول سے بچنا. کسی نے پوچھا وما خزرا ہوتا من یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول گھور کا پھول کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا المرعۃ الحسنا فی منبت السوء, خوبصورت عورت جو برے خاندان میں پلی بڑھی, جس کی پرورش برے خاندان میں ہوئی ہو, برے خاندان بدکردار خاندان کی لڑکیاں لے کر کے مت آنا اہم ہے. کیونکہ یہ جو آ رہی ہے تمہارے گھر میں, بہو آ رہی ہے, داماد آ رہا ہے, بیوی آ رہی ہے, شوہر دونوں ہی کے لیے بات ہے, بات ایک کے لیے نہیں ہے, یہ کوئی معمولی نہیں ہے. انہیں سے تو کنبہ تشکیل پائے گا, انہیں سے شادی کا مقصد کیا ہے؟ بہتر نسل کی فراہمی. یہ بدکردار گھرانے کی لڑکی اپنے یہاں کے بدکردار صفات لے کر کے آ گئی تو بہتر نسل کہاں ملے گی؟ امیر المومنین ہر جگہ شادی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, عقیل سے کہتے ہیں کہ بہادر خاندان کا پردہ بہتر. کیوں کہہ رہے ہیں عزیزو؟ خاندان خصوصاً ماں کا بہت اہم کردار ہے, خصوصاً ماں کا بہت اہم کردار ہے. بلا وجہ نہیں ہے کہ امام سجاد دربار یزید میں کہتے ہیں انا ابن خدیجۃ الکبرا, انا ابن فاطمۃ الزہرا, میں خدیجہ کبرا کا فرزند ہوں, میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں. کربلا میں عاشور کے دن جب امام حسین اپنے نعرے بلند کر رہے تھے, ایک نعرہ امام حسین کا ہے علی الدعی وابن الدعی قد رکدنی بین الظلۃ والصلا ہیہات من الظلا, اس زنازادے ابن زنازادے نے میرے سامنے دو راستہ رکھا ہے, یا میں ذلت و رسوائی کے ساتھ بیعت کر لوں یا موت کو چن لوں. حیات من نزل اللہ, ہم اور ذلت ممکن نہیں. کیوں ممکن نہیں ہے؟ امام جب اس کا ریزن بیان کرتے حجور طابت و طہورت, میں ان آغوشوں میں پلا ہوں جو پاک و پاکیزہ آغوش تھی, میں فاطمہ زہرا کی آغوش کا پلا ہوں. حسین اپنے اندر جو ولولہ پاتے ہیں, جو حریت ہے, جو آزادی ہے, جو جوان مردی ہے, اسے نسبت اپنے خاندان کی طرف دے رہے ہیں, اپنی ماں کی آغوش کی طرف حسین نسبت دے رہے ہیں. جس نے حسین کو اتنا شجاع, اتنا دلیر, اتنا مقابل اور خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والا, یہ چیز تھی جس کے بنا پر حسین ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے کربلا میں تیار. عزیزو, امام حسین کو جتنے بھی کربلا میں شہید ہوئے, ایک ایک شہید سے حسین کو محبت تھی. حتیٰ تازہ آیا ہوا مہمان گر, اس سے بھی حسین کو محبت تھی. عیسو عارف کا کیا کہنا, اون محمد سے بھی حسین کو محبت ہے, قاسم سے بھی حسین کو محبت ہے, ہر ایک سے محبت ہے حسین. لیکن ایک ایسا ہے جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت ہے, سب سے محبت کر رہے ہیں حسین, مگر ایک ہے جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت ہے. آپ کا ذہن پہنچ گیا ہوگا وہ کون ہے, وہ حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر ہے. حسین کو علی اکبر سے دوہری محبت ہے, جوان لائق رشید بیٹا بھی ہے اور نانا کی شبی بھی ہے. جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا, حسین علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے. دوہری محبتوں کا مرکز ہے حسین, ہے علی اکبر. عزیزوں, جب بھی کوئی شہید حسین کی خدمت میں اجازت لینے آیا ہے تو مقبل کربلا میں یہی ملتا ہے, حسین نے پہلے مرحلے کو اسے اجازت نہیں دی ہے. کوئی بھی شہید آیا, جب اون محمد آئے تھے, مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے, کیا حسین نے اجازت دے دی؟ اجازت نہیں ملی. جب زینب کی نگاہ انہوں محمد پہ پڑی ہے، بلایا انہوں محمد کو، بچوں ماں نے جو سبق رات میں سکھایا تھا بھول گئے؟ تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ تم تک میدان میں نہیں گئے، کیا تمہیں اس بات کا انتظار ہے جب قاسم شہید ہو جائیں گے تب تم میدان میں جاؤ گے، جب علی اکبر شہید ہو جائیں گے تب تم میدان میں جاؤ گے؟ کنی مادر گرامی ایسا نہیں، ہم تو جانا چاہتے ہیں لیکن مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ اب ماں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مامو جان آپ کی کوئی بات ٹالتے ہیں، اما اگر آپ چل کے سفارش کر دیں گے تو مامو جان ہمیں اجازت دے دیں گے۔ زینب نے اپنے لاڈلوں کا ہاتھ پکڑا، بھائی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ جب بھائی نے بہن کو دیکھا کہا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا بھیا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ کہا پوچھو بہن کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بھیا اس بہن نے آج تک آپ سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں بہن تم نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ تو بھیا آج بہن کچھ مانگنا چاہتی ہے، بولو بہن تمہیں کیا چاہیے؟ کہا بھیا ارے میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ارے بہن نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ تب جا کر کے حسین نے اجازت دی ہے۔ لیکن عزیزو کربلا کا ایک شہید ایسا ہے جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت، یعنی حسین کا لائق رشید بیٹا علی اکبر جو نانا کی شبیہ ہے، صرف ایک شہید ایسا ہے کہ جب علی اکبر حسین کی خدمت میں اجازت کے لیے آئے ہیں تو حسین نے فوراً اجازت دی، کوئی تعامل نہیں۔ مختل کا جملہ ہے استاذنا فاذنا، اجازت مانگی، حسین نے فوراً اجازت دے دی۔ فا کا لفظ وہی استعمال کرتے ہیں عربی میں جہاں کوئی فاصلہ نہ ہو، استاذنا فاذنا، اجازت مانگی فوراً حسین نے اجازت دے دی۔ پر ایک جملہ کہتے حسین بیٹا جاؤ، لیکن بیٹا جانے سے پہلے پھوپھی زینب سے رخصت ضرور ہو، اس لیے کہ پھوپھی نے تمہیں 18 برس پالا ہے۔ علی اکبر رخصت ہونے کے لیے خیمے میں آتے ہیں، جیسے ہی بیویوں کو خبر ملی علی اکبر بھی میدان میں جا رہے ہیں، بیویاں اپنے خیموں سے نکل کے علی اکبر کے خیمے میں آ گئی۔ ہر بیوی کی زبان پہ یہی فریاد ہے یا علی ارحم علی غربتنا، اے علی اکبر تھوڑا ہمارے اوپر رحم کرو۔ علی اکبر کہتے بیویوں تمہیں تو اپنی بے کسی کا احساس ہے، ہائے میرا بابا وہ بھی تو یکا و تنہا رہ گیا ہے۔ بیویاں کہتی جاؤ علی اکبر خدا حافظ۔ یہ آواز جب زینب کے کانوں میں پہنچی، زینب آئی، کیا کہا میرے لال مرنے کے لیے میدان میں جا رہے ہو؟ کیا پھوپھی نے تمہیں 18 برس اسی دن کے لیے پالا تھا؟ علی اکبر کہتے پھوپھی اما اگر آپ منع کر دیں گی تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا، لیکن پھوپھی اما ایک بات یاد رکھیے، کل جب محشر کے میدان میں دادی فاطمہ آپ سے پوچھے گی زینب یہ بتا تجھے حسین نہیں دیا علی اکبر، تو دادی کو کیا جواب دیجئے گا؟ زینب نے کہا جاؤ علی اکبر خدا حافظ۔ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اپنے زندگی میں انہی اصولوں پر کاربند رہیں جس کی تاکید اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کی ہے۔ مابو تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں اپنے کنبے کو آتش جہنم سے محفوظ رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ بارے لہا صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں تعلیمات اہل بیت لوگوں کے درمیان عام کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم خود تعلیمات اہل بیت کو سیکھیں اور دوسروں کو ان تعلیمات سے آشنا کریں۔ پالنے والے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بارے لہا جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اور نیک اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما. بارہ حاشیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، اداداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. بارہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. بارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه